أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. اور یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر پڑھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے برائیوں کے طوفان میں ہمارا کردار. خیر و شر اور حق اور باطل کی کشمکش کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کشمکش کے نتیجے میں انسان کو دنیا کی امتحان گاہ میں اتارا گیا. پھر یہ مارکہ اولاد آدم و ابلیس کے درمیان شروع ہو گیا. حابیل و قابیل کی لڑائی میں ایک بھائی کے قتل سے انسانیت کے قتل کا آغاز ہوا. پھر دنیا میں شر و فساد کے ساتھ ساتھ شرک کے جراثیم بھی پھیلنا شروع ہوئے جو نوح علیہ السلام کی قوم تک پہنچ کر ایک وبائی شکل اختیار کر چکے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے اور شرک کی بیخ کنی کرنے کے لیے مبعوث فرمایا. اس کے بعد پے در پے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء اور رسول آتے رہے, اور خیر و شر اور حق اور باطل کی یہ لڑائی ہر دور میں جاری رہی. آج بھی یہ مارکہ برپا ہے. ایک طرف انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت اور حزب اللہ کے خطاب سے نوازا ہے, جبکہ دوسری طرف ابلیس کی فوج ہے جن کو حزب الشیطان کے نام سے پکارا گیا ہے. کچھ ہی دن پہلے گستاخان رسول کے خلاف امت مسلمہ کے کردار کا ایک منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, جس میں کچھ نام نہاد مسلمان حکمران اور گمراہ لیڈر اہل کفر کی صفوں میں کھڑے نظر آئے, جبکہ دوسری طرف امت مسلمہ کی قیادت ظالم اور جابر ڈکٹیٹروں کے بجائے علماء کرام اور اسلامی تحریکوں کے قائدین کے ہاتھ میں تھی, اور پوری امت کے عوام اپنی حقیقی قیادت کے پیچھے کھڑے نظر آ رہے تھے. اس منظر نامے نے یہ تو واضح کر دیا کہ شر اور باطل کے خلاف لڑائی ہم ہی نے لڑنی ہے. البتہ سوال یہ ہے کہ یہ لڑائی کس طرح لڑی جائے گی, تو آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ برائیوں کے اس طوفان میں ہم اپنا کردار کس طرح ادا کریں۔ معزز اور محترم سامعین، سب سے پہلے تو اس بات کا تعین ہو جانا چاہیے کہ ہمارے کردار سے مراد کیا ہے اور ہم کون ہیں اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، تو سب سے پہلی حقیقت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف انسانیت سے نوازا ہے، اور انسان اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ہماری حیثیت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہم مسلمان ہیں۔ تیسری ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم وہ گروہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے وارث کہلاتے ہیں، اور چوتھی ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب اگر ہم اپنے اس موضوع کے لحاظ سے یہ دیکھیں کہ بحیثیت انسان برائیوں کے خلاف ہمارا کردار کیا ہو، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کا اس دنیا کے اندر مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات قرار دیا، اور اپنی نورانی مخلوق اور اپنی ناری مخلوق دونوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ اپنی دوسری مخلوقات کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، گویا کہ ملائکہ پر بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک درجہ بلند عطا فرمایا۔ تو یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، میں نے آدم کی اولاد کو بڑی کرامت اور بڑی بزرگی اور بڑا شرف عطا کیا۔ ایک شرف تو اس انسان کو جو ملا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل اور فہم اور فراست عطا کی ہے، لیکن ظاہری ساخت کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین ساخت بھی عطا کی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، تو اب اس انسان پہ اللہ تبارک و تعالی کی امانت کا جو بار ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے انکاری ہو گئے اور اس بھاری ذمہ داری کے اٹھانے سے وہ خوفزدہ ہو گئے، وہ ڈر گئے، اور انسان نے میری اس امانت کا بار اٹھا لیا، اور بے شک وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ یہ کون سی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عظیم الشان مخلوق اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے اور خوف زدہ ہو جاتی ہے اور انسان اس امانت کا حامل بنایا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شریعت کے تقاضے اور عوامر و نواہی اور فرائض اور واجبات اور اللہ کے دین کی امانت، یہ وہ امانت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کیا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ امانت، کہ جس کے نتیجے میں جو مخلوق اس امانت کا بار اٹھاتی جب وہ اس کا حق ادا کرتی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑے بڑے اعزازات اور جنت کی عظیم الشان نعمتیں ملنے والی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ کوئی اور اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے۔ آج ہمیں کیا اس بات کا احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کا بوجھ ہم نے اپنے 5-6 فٹ کے قد کے اوپر اٹھا رکھا ہے، جس بوجھ کو اٹھانے کے لیے نہ آسمان تیار ہوا، نہ زمین تیار ہوئی، اور نہ ہی پہاڑ تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کا بار انسان کے کندھوں پہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے یہ جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے، اور اس جانچ اور پرکھ کے نتیجے میں پھر جو اس کا حق ادا کریں گے، اس امانت کا حق ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان مومنین اور مومنات کی طرف تو اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائیں گے اور انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے، اس لیے کہ وہ بخشنے اور رحم فرمانے والے ہیں. لیکن جو لوگ اس امانت کا حق ادا نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کریں گے اور مشرک اور بن کر زندگی بسر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں عذاب دیں گے. گویا کہ شریعت کے تقاضے اور اوامر و نواہی اور فرائض اور واجبات اللہ کے دین کی امانت کا حق ادا کرنے اور اس سے غفلت برتنے کے نتیجے ہی میں انسان آخرت میں جزا اور سزا پائے گا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر مشرکین سے بھی پہلے کیا ہے، یعنی مشرکین سے پہلے منافقین کو عذاب دینے کا ذکر انتہائی معنی خیز ہے. برادران محترم، کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جس امانت کا بار زمین و آسمان اور پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے، ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے؟ اور اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے اور ہمیں اپنے مرتبے اور منصب کا احساس اور شعور نہیں ہوگا، تو پھر ہم اگر اپنے اس مرتبے اور منصب سے گر کر دنیا کے اندر حیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگیں گے، تو پھر اس کی سزا اتنی سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی انسان جسے میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت عطا کی ہے، ثم مرددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے سب نیچوں سے نیچے جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے. پھر اس انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ شرف آدمیت سے اور شرف انسانیت سے گر جاتا ہے اور خدا کی اس امانت کا حق ادا نہیں کرتا جو شریعت کی صورت میں اور دین کی صورت میں اس کے حوالے کی گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، وہ حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بھائی اور بزرگو، ہمیں اپنے انسان ہونے کے ناطے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی عظیم ہیں. بحیثیت مسلمان ہمارا کردار کیا ہو، ہمیں اس بات کا احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ ہماری پہچان حنفی، شافعی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، ماجر، پٹھان، کشمیری یا کوئی رنگ، نسل، قوم، قبیلہ اور مسلک نہیں ہے. ہماری پہچان کیا ہے؟ ہو وسماکم المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو ہماری شناخت اسلام ہے، اور اس اسلام کے نام لیووں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم کا نام دیا ہے، ہم مسلمان ہیں. بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا شعور اور ادراک ہے کہ مسلمان ہونا اگر بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، تو یہ کتنی بڑی باری ذمہ داری بھی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، چومی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں کپ کپانے لگتا ہوں، میرے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، وہ بڑے باری ہیں، اور ان کا ادا کرنا بڑا مشکل ہے، اس وجہ سے میرے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ اسلام کے تقاضے بہت عظیم ہیں. علامہ اقبال ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز. یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ دنیا کے حقیر فائدوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اس کے سامنے بڑے عظیم مقاصد ہوتے ہیں، اور ان عظیم مقاصد میں سے جو سب سے بڑا عظیم مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا بار امانت جو انسان کے کندھوں پہ رکھا گیا ہے اور جس کی وجہ سے اسے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا حق ادا کرے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک، پانی کے بہاؤ پر بہنے والے اشرات الارض، اور ہر رنگ میں رنگے جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری. یہ شریعت ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں، جو سبقات اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں اور اسی رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں. مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں. اگر حالات سازگار نہ ہوں، ماحول ہمارا ساتھ نہ دے، پھر بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اپنے جانوں اور مالوں کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے اور لڑانا ہے. اور یہی ایک مسلمان کی کامیابی کی معراج ہے کہ وہ اس راستے میں اپنا سب کچھ لگا دے, برائیوں کے خلاف جہاد کرے اور نیکی اور بلائی اور خیر کو دنیا کے اندر غالب کرنے کی جدوجہد کرے. انبیاء علیہ السلام کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام چنے ہوئے بہترین انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی تعلیم و تربیت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اگر انبیاء علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں ہم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کردار کے بارے میں مطالعہ کریں. صرف سورہ نوح کی تشریح اور تفسیر اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ برائیوں کے اس طوفان میں ہمارا کردار کیا ہو. اللہ کے یہ پیغمبر 950 سال تک برائیوں کے خلاف جہاد کرتے رہے اور لڑتے رہے. رب انی دعوت قومی لیلم و نہارا, اور دن اور رات وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات تیری طرف بلایا, ان کو برائیوں سے منع کیا اور روکا. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, میں جتنا ان کو تیری طرف دعوت دیتا ہوں اتنا یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے. وانی دعوت انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا, جب میں نے ان کو تیری طرف دعوت دی تاکہ تو ان کو بخش دے تو میری اس دعوت کے نتیجے میں انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی اور انہوں نے اپنے چہروں پہ پردے ڈال دیے, کپڑے ڈال دیے, انہوں نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, یہ میری آواز بھی جو ہے سننا نہیں چاہتے تھے. واسرو, اور انہوں نے اصرار کیا اس رویے کے اوپر. واستکبر استکبارا, اور بہت بڑا تکبر اور گھمنڈ کیا, اور اس تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ رائے حق سے جو ہے وہ رکے رہے. اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو دن اور رات بلایا, بڑی جان سوزی اور دل سوزی کے ساتھ, بڑے پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, ان کو برائیوں سے منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں, اور 950 سال اسی کشمکش کے اندر گزار دیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے برائیوں کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کردار کی روشنی میں, کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں دن اور رات لوگوں کو جو ہے وہ تیری طرف دعوت دے رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کام دعوت کا کام کرنے کے لیے, لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے, بلائی کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. لیکن ایک دائی کے لیے وقت الگ سے نکالا نہیں جاتا. ایک دائی اور ایک مسلمان جو ہے اس کا ہما وقتی ایک مشن ہے. یہ کام ہما وقتی بھی ہے اور ہما گیر بھی ہے. میں اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہوں, کسی ورکشاپ میں کام کرتا ہوں, میں گاڑی چلاتا ہوں, میں ذمہ داری کرتا ہوں, میں تجارت کرتا ہوں, میں مارکیٹ کے اندر ہوں, میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے, یا میں کہیں ملازمت کر رہا ہوں, میں ہر صورت میں ایک دائی ہوں. میں کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, دن بھر میں لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوں, وہاں میرا دائیانہ کردار ہو, وہاں جس برائی کو میں دیکھوں میں اس کے خلاف مذمت کروں, میں اس سے منع کروں, روکوں اور اس کے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کروں. یہی ہمارا منصب ہے, اور اس کے لیے کوئی الگ پارٹ ٹائم کام کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا, بلکہ یہ کام ہمیں ہر وقت, ہر موقع پہ, ہر مقام پہ کرنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ اسی جدوجہد کے اندر انہوں نے اپنے والدین سے جدائی برداشت کی, آگ کے علاؤ کے اندر ڈالے گئے, ہجرت کی, اپنے گھر بار اور وطن کو چھوڑا, معصوم بچے کی جدائی کو برداشت کیا اور بیابان کے اندر جو ہے ان کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد معصوم بیٹے کے گلے کے اوپر چھری بھی چلا دی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم کے اوپر جو آزمائش بھی میں نے ڈالی ابراہیم اس کے اوپر اس آزمائش میں پورے اترے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کالا انی جائل کال الناس اماما, اے ابراہیم میں تمہیں تمام جہان والوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے ان کے امام اور پیشوا کا رتبہ عطا فرماتا ہوں. یہ مرتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا, اور یہ مرتبہ جو ان کو ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جب انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ قربان کر دیا اور اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کی. میرے بھائی اور بزرگوں, ایک دعا ہے جو ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, اللہ کے نبی نے وہ دعا مانگنے کی ہمیں ہدایت کی, قرآن کے اندر اس دعا کا ذکر ہے. اس دعا کے معنی اور مفہوم عموماً سمجھ میں نہیں آتے تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, اے اللہ مجھے دنیا کی حسنا عطا فرما, دنیا کی بلائی اور خیر عطا فرما, اور مجھے آخرت کی حسنا اور بلائی اور خیر عطا فرما. اب یہ دنیا کی حسنا کیا ہے؟
बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि दुनिया की हसाना यह है कि आदमी को पुरतआइश किस्म की मतलब है ज़िंदगी जो है वो मैसर हो, हर किस्म का जो है खाने पहनने रहने उठने बैठने के लिए जो है ज़िंदगी की हर आसाइश उसे मैसर हो, तो ये दुनिया की हसाना है। आखरती हसाना तो हमारी समझ में आती है कि अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नती और जन्नत और उसकी खुशनुदी हमें मैसर आ जाए, लेकिन दुनिया की हसाना क्या है? जब हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया की हसाना अता फरमा, तो इस दुआ के जवाब में हम कुरान करीम के ऊपर गौर करते हैं तो एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने अपने एक बंदे को दुनिया की हसना अता की, वह आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और वो बंदा कौन सा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वह आतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत में तो वो बंदा सालिहीन में शामिल होगा ही, लेकिन दुनिया में हमने उसको हसना अता की थी। हम अल्लाह से हसना मांगते हैं, अल्लाह कहता है मैंने इब्राहिम को दुनिया की हसना अता की थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो दुनिया की हसना मिली थी वो यही थी कि पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करते हुए गुजार दी और बुराइयों के खिलाफ जो है वो जहाद करते रहे, शिर्क के खिलाफ, कुफर के खिलाफ, बिदात के खिलाफ, खराफात के खिलाफ, मुनकरात के खिलाफ जहाद के अंदर आपकी जिंदगी गुजरी। मेरे भाइयों, उस्वा इब्राहिमी को अपना कर हम अपना किरदार अदा करें कि सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद करें, मारूफ को फैलाएं और मुनकर मिटाने की जिद्दोजहद करें। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों का नक्शा ऐसा ही है कि उनकी ज़िंदगियां जो हैं अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद और बुराइयों के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए और बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ाई करते हुए जो है वो गुजरी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी का एक एक लम्हा बुराइयों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद से इबारत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन उस्वा मौजूद है। तो आइए कुरान की रोशनी में जायज़ा लें कि बुराइयों के तूफ़ान के ख़िलाफ़ हमारा किरदार क्या हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत का जो मनसब कुरान करीम के अंदर बताया वो यह है कि कुन तुम खैरा उम्मत इन उखरजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया है, निकाला किया गया है, खड़ा किया गया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म करने वाले और बुराई से मना करने वाले और रोकने वाले हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भलाइयों का हुक्म करने के लिए और बुराइयों से रोकने के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मौके पर इस आयत मुबारक की तलावत करते हैं और फिर लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दो जिम्मेदारियाँ लगा दी हैं। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म करो और बुराई से मना करो। अगर तुम में से कोई शख्स ये दो काम नहीं करता तो उसका खैर उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं। सही सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का फरमान है। तो क्या हमारे किरदार का ये तायिन नहीं हो गया कि हमने इस दुनिया के अंदर बुराइयों के इस तूफान में अपने किरदार को कैसे अदा करना है? हमने बुराइयों के इस तूफान में लोगों को बराई और खैर की तरफ दावत देनी है, यदून इलल खैर, नेकी और भलाई और की तरफ हमने बुलाना है, और तामरून बिल मारूफ और उस नेकी का हुक्म भी करना है, व तनहौना अनिल मुनकर और बुराइयों से फिर लोगों को मना करना और रोकना भी है। अब ये जो काम हमने करना है इसका अमली तरीकाकार क्या हो? अगर हम उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस बात का जायजा लें कि बुराइयों के खिलाफ जो लड़ाई हमने लड़नी है, जो जंग हमने करनी है, बुराइयों को जो मिटाने का किरदार हमने अदा करना है, तो उसका तरीका क्या क्या हो? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम्हारे दरमियान तुम में से एक गुरोह जरूर ऐसा होना चाहिए, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से जरूर एक गुरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो नेकी की तरफ बुलाए और दावत दे, व यामुरून बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म करे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से मना करे और रोके। ये काम इनफरादी तौर पर नहीं हो सकता, बुराई बड़ी मुनज़्ज़म है, और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बुराइयों को फैलाने वालों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इत्तफाक है, इत्तहाद है, यकजेती है, और वो बेशुमार इख्तलाफात के बावजूद इस बात पे मुत्तफिक हैं कि किस तरीके से दुनिया के अंदर जो है वो मुनकरात को, फाशी को, उरियानी को, शिर्क को, बिदात और खराफात को फैलाया जाए। हम उनका मुकाबला इनफरादी तौर पर नहीं कर सकते, हमें उसके लिए मुनज़्ज़म होना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस्वा है, जो तरीक़ाकार है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों के खिलाफ जो जहाद किया, आपका तरीक़ाकार उसमें क्या था? सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया और पकारा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ातिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی بندگی اور غلامی کی طرف بلاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر لوگوں کو دعوت دی، جب اس دعوت کے نتیجے میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے قریب آئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سٹیپ یہ اٹھایا کہ ان لوگوں کو جو دعوت قبول کر لیتے تھے، دار ارکم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پہلی تربیت گاہ قائم کی، جہاں ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ ہوتی تھی، اور وہاں آ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے تھے، تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایک تنظیم کے اندر پروتے جاتے تھے، اور یہ سب لوگ جو ہے منظم ہوتے جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے جاتے تھے، اور فطری طور پر دعوت کے نتیجے میں پھر تعلیم و تربیت ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ لوگ تنظیم بنتے جاتے تھے، اور اسی تنظیم کا نام امت مسلمہ ہے۔ اسی تنظیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے جو ہے برائیوں کو جو ہے وہ مٹانے کی جدوجہد تم نے منظم ہو کر کرنی ہے، اس طریقے سے کرنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر صحابہ کرام نے یہ جدوجہد کی۔ تو اس کام کا نقطۂ آغاز کیا ہو، اس کا عملی طریقہ کار کیا ہو، تو ہم قرآن کریم و اسوہ رسول کی روشنی میں اگر اس کا جائزہ لیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ برائیوں کے خلاف جو جہاد میں نے کرنا ہے اس کا نقطۂ آغاز میری اپنی ذات ہے، کو انفسکم، میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو برائیوں کے نتیجے میں انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے، خدا اور رسول کی نافرمانیوں کے نتیجے میں انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، میں نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے، تو سب سے پہلے میں نے اپنے نفس کے خلاف یہ جہاد کرنا ہے۔ اسی لیے اس جہاد کو ایک حدیث کی روح سے جہاد اکبر بھی کہا گیا۔ یہ جہاد اکبر ان معنوں میں ہے کہ یہ ایک ہما وقتی اور ہما گیر جہاد ہے، یہ جہاد میں نے ہر وقت لڑنا ہے، یہ میرے نفس کے خلاف جو جدوجہد ہے یہ ہر وقت ہوتی رہے گی۔ ہر وقت انسان کے سامنے برائیوں کے مواقع آتے ہیں، اس موقع پر میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا ہے، اور یہ جدوجہد اور ساری زندگی جو ہے وہ جاری رہی۔ اب اپنی اصلاح کا جو کام ہے یہ سب سے مشکل کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے تو کوشش کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آتامر الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تاکنون، کیا تم دوسروں کو بلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، اور تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو اور تم صاحب عقل بھی ہو؟ تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو ہماری خواہش ہے کہ دنیا جو ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے، بلائی اور خیر جو ہے دنیا کے اندر پھیلے پھولے، برائی جو ہے وہ مٹ جائے، لوگ نیک اور صالح بن جائیں، تو وہ اوصاف اور کردار جو میں لوگوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کیا وہ میرے اپنے اندر موجود ہیں؟ تو سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ اپنی اصلاح کے حوالے سے جتنے بھی ذرائع ہیں، میں نے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، دینی لٹریچر پڑھنا ہے، درس قرآن کی مجلسیں اور محفلیں اٹینڈ کرنی ہے، اچھی اور نیک اور صالح لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرنا ہے، اور جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے میں نے استفادہ کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تو ذرائع ہیں، جو کام کرنے والا ہے وہ میں نے خود ہی کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب تک میں اٹھ کر تیار ہو کر اپنی اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھاؤں گا، یہ ذرائع میرے کام نہیں آ سکتے۔ دیکھیے، ان ذرائع کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر میں کپڑے دھونا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر جو میل کچیل ہے وہ صاف ہو جائے، دور ہو جائے، اور کپڑے جو ہے وہ اجلے ہو جائیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہو جائے، وہ چمک جائیں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میں صابن بھی لوں گا، پانی بھی لوں گا، اور اس کے بعد واشنگ مشین کو استعمال کروں گا، یا آپ سے کپڑے دھوں گا اور پھر ان کو خشک کرنے کے لیے ڈال دوں گا؟ یہ سارے کام میں نے خود ہی کرنے ہیں۔ پانی سے میں مدد حاصل کروں گا، سرف سے میں مدد حاصل کروں گا، استری سے میں مدد حاصل کروں گا، اس کے بعد کپڑوں کے اندر جو ہے وہ ایک چمک پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ سارے کام میں نے خود کرنے ہیں۔ یہ پانی خود نہیں کرے گا، یہ صابن خود نہیں کرے گا، یہ واشنگ مشین خود نہیں کرے گی، مجھے یہ سارے کام خود کرنے ہیں۔ اس لیے کوئی مدرس، کوئی مقرر، کوئی تربیت گاہ، کوئی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب، کوئی چیز جو ہے وہ میری اصلاح نہیں کر سکتی اگر میں اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے خود تیار نہیں ہوتا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اپنی اصلاح و تربیت کا کام میں نے خود کرنا ہے، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جب میں اٹھ کر کھڑا ہوں گا، اپنی اصلاح کرنا چاہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانیوں اور سہولتیں پیدا کر دے گا، ورنہ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ تو انسان کو ہمیشہ برائی اور کی طرف ہی کھینچتا ہے. خواہشات مختلف قسم کی، خدا اور رسول کی نافرمانیاں ہر وقت انسان کا دامن کھینچنے کے لیے ابلیس کی بے شمار جو ہے وہ چالیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے اس بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو برائیوں سے جو ہے وہ بچانا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی حالت کو نہیں بدلتا. تو یہ پہلا نقطہ ہے، اسلام کی تربیت یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو برائیوں سے آلودہ ہونے سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، منکرات سے بچانا ہے، فاشی عریانی بے حیائی شرک سے بدعات سے خرافات سے اپنے دامن کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کو انفسکم کے بعد واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کلکم مسورن و کلکم مسورن الرائیتی ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور ہر ایک کے بارے میں ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی. ہم اپنے اہل و عیال کو اگر دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو برائیوں سے بچائیں، اگر ان کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو تمام برائیوں سے پاک اور صاف کر دیں، اور ہمارے گھر کے اندر کوئی منکرات اور خرافات اور اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کے ذرائع اور اسباب موجود نہ ہوں، تاکہ ہمارے اہل و عیال جو ہے وہ برائی سے بچ سکیں اور اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ سے بھی بچ سکیں. گھر کے ماحول میں والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اولاد کو خیر اور بلائی کی تو ہے وہ دعوت دیں اور اپنا عملی نمونہ ان کے سامنے مجسم خیر بن کر پیش کریں اور برائی سے ان کو روکیں، اور خود کسی قسم کی برائی جو ہے اس کا اظہار ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کے گفتار سے، ان کے معاملات سے نہ ہو، اس لیے کہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا برا اثر پڑتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ بچے چھوٹے ہیں. کسی نے کتنی زبردست بات کی کہ بچپن کی بات پچپن تک چلتی ہے، یعنی بچپن میں جو کچھ بچے سیکھتے ہیں اس کے اثرات ان کے بڑھاپے کی عمر تک باقی رہتے ہیں. یہ بچے جو ہمارے گھروں کے اندر 2 سال 3 سال 4 سال کی عمر میں ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ خالی کیسٹیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور ہم بڑے جو گھروں کے اندر جو کردار ادا کرتے ہیں، وہ والدین ہوں یا وہ بڑے بہن بھائی ہوں یا وہ گھرانے کے بزرگ ہوں، ان کا جو بھی کردار ہے، ان کا جو عمل ہے، ان کی جو گفتار ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ ان خالی کیسٹوں کے اندر جویا کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو ان سے وہی ریکارڈ شدہ جو ہے وہ اعمال ہیں ان کا اظہار جو ہے وہ ان سے ہونا. ہم نہیں دیکھتے کہ جن گھروں کا ماحول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کی اولادیں بھی جو ہیں آگے ویسی ہی ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں اور برائیوں کو اپنے گھروں سے نکال کر دور کر دیں، تاکہ ہمارے آئے جو عیال برائیوں سے بچ سکیں. اس کے بعد ہم اولاد کو اگر برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہم جب ان کو تعلیمی اداروں کے اندر بھیجیں تو ہمیں اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ بے شک دنیا کے بھی کچھ تقاضے ہیں، جدید دور کے بھی کچھ تقاضے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کے دین کے تقاضے سب سے زیادہ اہم ہیں. ہمیں سب سے پہلے اللہ کے دین کے تقاضوں کو دیکھنا ہے، شریعت کے تقاضوں کو دیکھنا ہے. اگر میں دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے خدا اور رسول کے احکامات کو پامال کر رہا ہوں تو یقین کیجئے کہ میں برائیوں کے خلاف جہاد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں برائیوں کو پروان چڑھا رہا ہوں، میں خود برائیوں کو دعوت دے رہا ہوں. اگر میں نے اپنی اولاد کو، اور بالخصوص بچیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو مشاہدے کے اندر آتی ہیں، مثلا یہ ہے کہ بعض جگہ بچیوں کے لباس ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں، انہوں نے تو تھوڑی کھلی ڈھیلی جو ہے وہ پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہیں انہوں نے بالکل جین کی ٹائٹ پینٹیں جو ہے وہ پہنی ہوئی ہیں. اور جب ان کے والدین سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اور بزرگو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچیاں ہیں، کوئی بات نہیں، اب چھوٹی ہیں، یہ بڑے ہو کر جو ہے وہ مطلب صحیح ہو جائیں گی. جب وہ نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تب بھی ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں، یہ بچے ہیں. جب وہ برائی جو ہے وہ اس کو اختیار کر لے تو کوئی بات نہیں، یہ بچے ہیں. خواہ وہ بدل اخلاقی ہو، خواہ وہ جھوٹ ہو، خواہ وہ چوری ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو پھر ہم وہاں درگزر کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ برائی کے خلاف جو ہے وہ کمپرومائز ہے. ہم اپنے ہی گھروں کے اندر جو ہے برائی کو پنپنے کا موقع دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. برائیوں کے خلاف اگر ہم نے لڑائی لڑنی ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو جو ہے اس برائی سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. میرے بھائی اور بزرگو، جب ہمارے گھروں کے اندر کوئی خوشی اور غمی کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر بھی ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ گھر کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میرا کردار کیا ہے. جب کہیں کچھ بچوں کی شادی ہوتی ہے ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی شادی کا بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میں حاجی بھی ہوں میں نمازی بھی ہوں لیکن میرے گھر کی خواتین ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں ایک غیر محرم شخص جو ہے ایک ویڈیو کیمرہ لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور وہ ان خواتین کی جو ہے پورے میک اپ کے ساتھ ایک تصویر بناتا ہے اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور میری رشتہ دار خواتین جو ہے وہاں موجود ہوتی ہیں، میں حج اور عمرے کر رہا ہوں لیکن دوسری طرف ایک غیر محرم کو میں نے اپنے گھر کی خواتین کے اندر اس شادی کی تقریب کی مووی بنانے کی اجازت دے رکھی ہے، اس وقت میری غیرت ایمانی مر جاتی ہے، اس وقت شریعت کے تقاضے میرے سامنے میں ہی ہوتے، میں اس وقت دنیا کے تقاضوں کو نبھا رہا ہوتا ہوں لیکن جو ہے وہ میری غیرت ایمانی اس وقت مر چکی ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم باہر میدان میں جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کرتے رہیں کہ جی منکرات کو مٹانا ہے، برائیوں کو مٹانا ہے، شر کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، برے حکمرانوں کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے خلاف ہم جلسے جلوس اور مظاہرے کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی کا سیلاب امڈ آیا ہے، اس کے خلاف ہم کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ ہم اللہ کے ہاں آخرت میں کس مقام پہ کھڑے ہوں گے؟ تو مجھے اور آپ کو یہ کردار ادا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر جو ہے خدا اور رسول کی نافرمانیوں کو، خواہ وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر موقع پر ہم نے خدا اور رسول کی نافرمانیوں کو روکنا ہے اور شریعت کے تقاضوں کو جو ہے وہ ترجیح اول کے طور پر اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس دائرے کو تھوڑا سا وسعت دیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا، گھر پہ ان کی دعوت کی اور اس کے بعد ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جب بات کی تو کھانے کے بعد وہ کوئی بات سنے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ کئی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو ہم بھی اس وائے رسول کی روشنی میں یہ کردار ادا کریں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی جب ہم نے گھر والوں کو جو ہے اپنے گھر کو اپنے ماحول کو پاک صاف کر لیا تو اس کے بعد ہم اس دائرے کو باہر پھیلائیں کہ ہم نے جو ہے وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو بھی برائیوں کے طوفان سے جو ہے وہ بچانا ہے اور ان برائیوں کے اندر ملوث ہونے سے اپنے ماحول اور معاشرے کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو بچانا ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ایک آدمی اپنے گھر کی حد تک حفظان صحت کے تمام اصولوں کے اوپر تو بڑی سختی کے ساتھ کاربند رہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے تمام طور طریقے بتائے کہ بھائی گندگی گھر کے اندر نہ پھیلائی جائے، صفائی کا اہتمام کیا جائے، لیکن جب وہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو اس کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، تو بتائیے کہ اس غلاظت کی وجہ سے جب کوئی تعفن اٹھے گا، جب بیماریاں پھیلیں گی، تو کیا اس گھر کے افراد جو ہیں جو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے تھے، کیا وہ اس غلاظت کے ذریعے سے پھیلنے والی بیماریوں کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ قطعاً اثرات محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ روحانی بیماریاں پھیلتی ہیں تو یہ ان سے متاثر ہوئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر ہم نے اپنے ماحول کو بھی پاکیزہ بنانا ہے اور اپنے ماحول میں بھی ہم نے برائیوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مر رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اس برائی کو روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے برائی کو روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو فَبِلِسَانِ، پھر زبان سے اس برائی کی مذمت کرے اور اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو دل سے اس برائی کو برا جانے اور برا سمجھے، لیکن وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ضعیف ترین اور کمزور ترین ایمان ہے۔ یہ ایمان نہ دنیا کے اندر کوئی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے نہ آخرت میں اس کی بنیاد پہ انسان کو ایک اجر حاصل کر سکتا ہے، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو کیا ہم خدا کے سامنے اس کمزور اور ضعیف ایمان کے ساتھ حاضر ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ایمان جاندار ہونا چاہیے، ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کمزور مسلمان سے ایک طاقتور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ طاقتور مسلمان وہی ہوتا ہے جو طاقت کے ذریعے سے برائی کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو اپنی زبان کے ذریعے سے برائی کی مذمت کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اپنا کردار برائیوں کے طوفان میں کیسے ادا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں اپنے کردار کا ہم تعین کریں۔ اگر ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے، یہ شہر کے اندر بلدیہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلاظت جہاں کہیں بھی جمع ہوتی ہے، جہاں کہیں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جہاں کہیں گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، وہ ان کو روزانہ کئی مرتبہ صاف کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے خاص طور پر وہ ڈرم وغیرہ بلدیہ کی صفائی کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہاں سپرے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بلدیہ کے کارکنان اگر اپنی ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دیں اور کچھ ہی دنوں کے لیے وہ شہر سے صفائی کا کام بند کر دیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پورا شہر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے گی کہ جراثیم پھیل جائیں گے، بیماریاں پھیلنی شروع ہو جائیں گی اور جو ہے وہ پوری فضا جو ہے وہ متعفن ہو جائے گی، اور اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں انسان کی زندگی جو ہے وہ دو بار ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور بزرگو، اسی طریقے سے جب ہم مسلمان جن کو خیر امت کا منصب دیا گیا ہے، جن کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے برائیوں کی خوشبو، نیکیوں کی خوشبو دنیا کے اندر پھیلانی ہے اور تم نے برائیوں کی بدبو کو دنیا سے مٹانا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے، تو جب ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو پھر یہ برائیاں اسی طریقے سے پھیلنا شروع ہو جائیں گی، اسی طریقے سے وبائی شکل اختیار کر لیں گی، جس طرح اگر بلدیا والے صفائی کرنا بند کر دیں اور چھوڑ دیں تو پھر شہر جو ہے وہ غلاظت کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم مسلمان جو خیر امت کہلاتے ہیں اگر ہم برائیوں کو مٹانے کا کام چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھر انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، جو فساد دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کیا ہوتا بحیثیت مسلمان تو آج دنیا کے اندر فساد کی یہ کیفیت ہرگز نہ ہوتی۔ میرے بھائی اور بزرگو، ایک وقت تک برائیاں جو ہیں وہ ڈکی چھپی رہتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ برائیاں جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے گٹر کی طرح جو ہے وہ ابلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تک گٹر کا پانی پائپ کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے اور بہہ رہا ہے تو کہیں کسی کو جو ہے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں جو ہے وہ اندر گندگی ہے، یہاں اندر غلاظت ہے، یہاں اندر جو ہے وہ بدبو ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگو، جب وہ گٹر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، جب اس کا ڈھکنا کھل جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ غلیظ پانی، وہ بدبودار پانی جو ہے وہ باہر جو ہے وہ بدبو پھیلانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، بلدیا والوں کے پاس جاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، کسی جو ہے وہ گاؤں محلے اور بستی کے ذمہ دار کو بلاتے ہیں اور شکایت آگے ذمہ داران تک پہنچاتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے اس برائی کو جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے، اس غلاظت کو یہیں پہ روک دیا جائے تاکہ جو ہے تاکہ یہ غلاظت جو ہے وہ پورے شہر کے اندر جو ہے وبا کی صورت میں پھیل نہ جائے۔ میرے بھائی اور بزرگو، آج اگر ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں تو برائیاں جو ہیں وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر سر عام پھیلنا شروع ہو گئی ہیں، فحاشی اور بے حیائی کے مناظر سڑکوں اور بازاروں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، گانے اور موسیقی ہر طرف، گاڑیوں کے اندر، گھروں کے اندر، باہر ہر جگہ جو ہے وہ گانے اور موسیقی کی آوازیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں، سود اور رشوت اور شراب اور بے پردگی اور اریانی اور فحاشی اور بے حیائی سر عام ہو رہی ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی موسیقی جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے، والدین کی نافرمانیاں عام ہیں، نمازوں سے غفلت کی جاتی ہے، حرام خوری اور حرام کاری سر عام جو ہے وہ مطلب یہ کی جاتی ہے، اور بددیانتی اور خیانت اور جھوٹ جو ہے ایک فرد اور ادارے سے لے کر حکمرانوں تک جو ہے وہ اس کے مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ جب برائیاں اس طریقے سے سر عام پھیلنا شروع ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسے حالات ہو جائیں اور برائی اس طرح منظر عام پہ آ جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت عذاب الہی کا انتظار کریں، خواب وہ عذاب سرخ آندھی کی شکل میں آئے، زلزلے کی شکل میں آئے، یا اصحاب سبت کی طرح صورتیں مسخ ہونے کی شکل میں آئے۔ حال ہی میں ایک بدترین زلزلے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جھٹکا دیا ہے، ہم نے برائیوں کے طوفان میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے ان برائیوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، ہم نے ان برائیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، ہم نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور یہ جہاد ہما وقتی اور ہما گیر جہاد ہے، ہم ہر وقت برائیوں کے خلاف جو ہے وہ کوشش کریں، جو ذرائع اور وسائل بھی ہمیں میسر ہوں ان کو استعمال میں لائیں اور برائیوں کے خلاف اپنی جد و جہد جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر عزت کا مقام ملے اور ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا گھر جو ہے برائیوں کے طوفان سے بچ سکے، اس سیلاب بلا خیز سے اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں اور آخرت میں خدا کی رضا اور اس کی جنت کے طالب ہیں، عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والوں اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ پورا اندازی کر کے ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے، کچھ لوگ اس کشتی کے نچلے حصے میں ہیں، وہ کشتی دو کے دو حصے ہیں، کچھ لوگ اس کے کشتی کے نچلے حصے میں اور کچھ اوپر والے حصے میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ کشتی چل پڑتی ہے تو تو نیچے والے لوگ جو ہیں وہ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں. جب وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں تو اوپر والوں کو کچھ زحمت اٹھانا پڑتی ہے. جی نیچے والوں نے یہ سوچا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں, اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بھی پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کشتی کے پیندے میں جو ہے ایک سوراخ کر لیں اور نیچے سے پانی اوپر آنا شروع ہو جائے اور اسی پانی کو ہم استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نیچے والوں نے جو مشورہ کیا اگر اس کے اوپر وہ عمل کر لیتے ہیں اور کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور اوپر والے ان کو کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے نہ منع کرتے ہیں اور نہ روکتے ہیں, تو بتاؤ کہ جب وہ کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے صرف اس وجہ سے بچ جائیں گے کیا کہ انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ نہیں کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتی ڈوبے گی تو اگرچہ اوپر والے اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہیں لیکن ان کا یہ گناہ ہے کہ انہوں نے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے ان لوگوں کو منع نہیں کیا, ان لوگوں کو روکا نہیں, اس لیے جب یہ کشتی ڈوبے گی تو میرے بھائی اور بزرگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پھر اس کشتی کے سوار وہ اوپر والے ہوں یا نیچے والے ہوں, انہوں نے وہ گناہ ذاتی طور پر کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن چونکہ انہوں نے برائی کو ہاتھ سے روکا نہیں اس لیے جب وہ کشتی ڈوبے گی تو سارے کے سارے جو ہیں اس کشتی کے اندر غرق ہو جائیں گے. میرے بھائی اور بزرگو کیا اس مثال کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کردار کا تعین نہیں کر دیا کہ ہم برائیوں کے طوفان میں اپنا کردار کیسے ادا کریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس کشتی کے اندر آج ہم سوار ہیں, پہلے تو یہ کشتی یہ امت مسلموں کی کشتی ہے جس کے اندر ہم سارے کے سارے پوری امت سوار ہے, اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو پاکستان ایک کشتی ہے جس کشتی کے اندر میں اور آپ سارے کے سارے سوار ہیں. اس کشتی کے پیندے کے اندر ایک سوراخ نہیں کئی سوراخ ہو چکے ہیں, اور یقین کیجئے کہ آج درد دل رکھنے والے تجزیہ نگار اس بات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ کشتی جو ہے یہ اب ڈوبی کے کب ڈوبی, یہ ڈوبنے ہی والی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کشتی بچ جائے اور ہماری عزتیں بھی بچ جائیں, ہمارے مال بھی بچ جائیں, ہماری املاک بھی بچ جائے, ہماری جانیں بھی بچ جائیں, ہماری مستقبل کی نسلیں بھی بچ جائیں, شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں, تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ جو اس کشتی کو ڈبونے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں, جو اس ملک کے اندر فحاشی عریانی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں, جو اس ملک کے اندر سود اور رشوت اور زنا اور شراب اور بتری منکرات کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں, ہم ان کے خلاف منظم ہو کر جدوجہد کریں اور اس جدوجہد کے اندر شریک ہو جائیں. الحمدللہ تحریک اسلامی نے علماء کرام کو ساتھ ملا کر اور دوسری دینی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایم ایم اے کا ایک محاذ قائم کیا ہے, اور اس محاذ سے برائیوں کے خلاف اور پاکستان کی اس کشتی کو جو ہے وہ کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچانے کے لیے اور اس کو دشمنوں اور منافقین کی سازشوں سے بچانے کے لیے اور یہاں خدا کے دین اور خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عملی نفاذ کے لیے ایک جدوجہد شروع کر رکھی ہے. حق اور باطل کا یہ مارکا اس پاکستان کی سرزمین میں برپا ہے اور یہاں خیر و شر کی کشمکش سر عام جو ہے وہ ہو رہی ہے اور برائیوں کے خلاف جہاد جاری ہے. مجھے اور آپ کو اپنا کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میرے بھائی اور بزرگوں جو آیات میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک بستی تھی جو تین گروہ کے اندر بٹی ہوئی تھی. ایک گروہ وہ تھا جو اعلانیہ خدا کی نافرمانیاں کرنے والا تھا, دوسرا گروہ وہ تھا جو خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا تھا, وہ مایوس ہو چکا تھا اس بات سے کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو, سبت کے دن کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کو, خدا کے قانون اور اس کی حدود کی پامال کرنے والوں کو منع کرتے اور روکتے تھے, تو یہ مایوس گروہ اور یہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے والا گروہ ان منع کرنے والوں سے یہ کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کس لیے منع کر رہے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم ان کو اس لیے منع کر رہے ہیں اور ان کو اس لیے روک رہے ہیں کہ معذرت الی ربکم لعلہم یتقون, کل قیامت کے دن خدا کے سامنے ہم یہ معذرت پیش کر سکیں کہ خدا وند قدوس, اے ہمارے رب اور اے ہمارے مالک اور آقا, تو نے ہماری جو ذمہ داری لگائی تھی کہ برائیوں کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے, ہم نے نیکی کو پھیلانا ہے, برائی سے منع کرنا ہے, تو ہم آخری دم تک ان برائی کرنے والوں کو روکتے رہے. معذرت الی ربکم, خدا کے سامنے معذرت اسی کی قبول کی جائے گی جس نے آخری وقت تک برائی کے خلاف لڑائی لڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان تین گروہوں کے بارے میں جو ذکر فرماتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به, کہ جو نصیحت میں نے اس بستی والوں کو کی تھی جب وہ اس نصیحت کو بالکل بھول گئے اور خدا کے عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے اوپر جب اپنا عذاب بھیجا انجینا الذین ینہون عن السوء, میں نے ان لوگوں کو اس جو ہے وہ بدترین عذاب سے بچا لیا, الذین ینہون عن السوء جو برائیوں سے منع کرتے اور روکتے تھے, واخذنا الذین ظلموا بعذاب بائس بما كانوا يفسقون, اور باقی جو ظالم تھے ظلم کرنے والے تھے ان کو میں نے سخت عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ میرے بھائی اور بزرگو, اس ان آیات کی روشنی میں اور اس بستی کے اندر جو کردار تھا اس کی روشنی میں کیا ہمیں صاف یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اگر ہم ان برائیوں کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے, ہاتھ پیر نہیں ماریں گے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے, تو یہ کشتی جب ڈوبے گی اللہ کا عذاب جب آئے گا تو ہم اس کی گرفت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ حال ہی میں جو زلزلہ آیا اس میں بھی ایسے مناظر اور شواہد دیکھنے میں آئے جس کی تصدیق قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ واقعہ جو ہے ہمارے سامنے کر رہا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو برائیوں سے منع کرنے والے اور روکنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بچا لیا, ان لوگوں کی حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیو اور بزرگو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی کا ذکر فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ اذا جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلھا فقال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفت عین, قال فقال اقلبھا علیہ وعلیہم فان وجهه لم یتمعر فی ساعۃ قط۔ یہ بیہقی کی روایت ہے, شعب الایمان میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس بستی کے بشندوں کو اس بستی سمیت الٹ دو, اس لیے کہ وہ گناہوں اور برائیوں اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں میں حدود کو پامال کر کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ان کے اوپر مسلط کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور اس بستی کے الٹنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب جبریل اس بستی میں پہنچتے ہیں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بستی میں جبریل علیہ السلام ایک فرد کو پاتے ہیں کہ جس نے اتنی دیر کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس فرد کو کیسے بچایا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لبھا علیہ وعلیہم, اس سمیت اس بستی کو الٹ دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي أَسَاعَةٍ قَطْ, کہ اس شخص کے ماتھے کے اوپر, اس کی پیشانی کے اوپر کبھی شکن نہیں پڑی۔ جب اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھیں تو یہ ٹھنڈے پیٹوں ان برائیوں کو برداشت کرتا تھا, ان برائیوں سے منع نہیں کرتا تھا, ان سے روکتا نہیں تھا, بلکہ ان برائیوں کو آنکھوں سے دیکھتا تھا لیکن یہ تسبیح و مناجات میں لگا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کو اس فرد اس سمیت اس بستی کو الٹ دیا جائے۔ تو کیا اس واقعے کی روشنی میں اس بات کا تعین نہیں ہو جاتا کہ برائیوں کے اس طوفان میں ہم اپنا کردار جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر اللہ تعالیٰ نے داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی, ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ لعنت اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھیجی کہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جب ان کے سامنے برائی ہوتی تھی تو لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ برائی کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے, منع نہیں کرتے تھے, لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہ طرز عمل تھا جو خدا کو سخت ناپسند تھا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے لعنت بھیجی, اور یہ لعنت کا سبب یہ تھا کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے اور روکتے نہیں تھے۔ تو میرے بھائیو اور بزرگو, اگر ہم یہ کردار ادا نہیں کریں گے, برائی کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے, اسے معاشرے سے مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اگر ان پر برس سکتی ہے تو ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور اس کا عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور مختلف صورتوں میں اس کا عذاب تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم میں سے پہلے گزر چکی ہے ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیوں نہ لوگوں نے دوسروں کو فساد برپا کرنے سے روکا, اگر وہ ایسا کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوم میں خدا کی نافرمانی ہوتی رہے اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو بدل سکتے ہوں اور پھر وہ نہ بدلیں تو وہ جد اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب ہم بھیج دے گا جس سے عوام اور خواص کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم برائیوں کے خلاف جدوجہد جو ہے وہ کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اجتماعیت میں مصلحین کی دعوت اور جدوجہد کے باوجود مفسدین کا غلبہ رہے اور وہ قوم اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ اب اس کے پاس کوئلے ہی رہ گئے ہیں تو پھر زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دیتی ہے۔ تو کیا ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کے ایک حصے کے اندر عذاب بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زلزلے کے ذریعے سے ہماری بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، تو کیا ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جس طریقے سے برائیوں کا سیلاب آ چکا ہے اور فاشی اور یانی اور بے حیائی اور خدا اور رسول کی نافرمانیاں سر عام پھیل رہی ہیں تو اگر ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب بھیج دے کہ پھر کچھ بھی باقی نہ بچے؟ اگر ہم کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے منظم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں مبعوث فرمایا تھا اس کی امت میں اس کے ایسے مددگار اور ساتھی ضرور رہے ہیں جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے اور اس کے احکامات کا اتباع کرتے، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین پیدا ہوئے جو باتیں وہ کرتے جن پر خود عمل نہ کرتے اور کام وہ کرتے جن کا ان کو حکم نہ ملا ہوتا، بس جس نے ان سے اپنے جہاد ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے اپنے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مردوں اور عورتوں، ہم مسلمان اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ کیا اس وقت جو لوگ برائیاں پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور تمام ذرائع اور وسائل کو برائی کی ترویج کے لیے، تشہیر کے لیے اور معاشرے کے اندر اس کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیا میں اس برائی کے خلاف ہاتھ سے جہاد کر رہا ہوں؟ کیا میں اس برائی کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کر رہا ہوں؟ اگر میں کسی حیثیت سے بھی اس برائی کے خلاف جہاد نہیں کر رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ان برائیاں پھیلانے والوں کے خلاف کسی حیثیت سے بھی جہاد نہیں کر رہے ہیں ان کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور معروف کا حکم دو اور منکر سے منع کرو، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، اس وقت تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، معروف کا حکم نہ کرے اور منکر سے منع نہ کرے۔ احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں، یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور تمہیں اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، اگر تم یہ دو کام نہیں کرو گے تو خیر امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم معروف کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے تو تم ہم میں سے نہیں ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگو، اگر یہ کام ہم کرنا چھوڑ دیں گے تو جیسا کہ پہلے کہ قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ہرگز نہیں تم نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو گے اور برائی سے ضرور روکتے رہو گے، ظالم کا ہاتھ ضرور پکڑو گے اور اسے حق کی طرف آنے پر مجبور کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی یکساں طور پر مسخ کر دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے۔ یہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے بیحقی حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اگر ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم ان برائیوں کے خلاف جدوجہد کے لیے جو ہے منظم ہو جائیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو مارکا برپا ہے, جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی دی ہوئی توفیق سے کم وسائل اور محدود وسائل کے ساتھ اس بہت بڑی قوت اور طاقت اور بلائی کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہے, اسی کردار کی روشنی میں آخرت میں ہمارے مقام کا تعین ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.